darkness. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لكافة الناس اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ مہینہ اسلام میں بہت ہی مبارک مہینہ ہے یہ مہینہ انوارات کا مہینہ ہے اور برکات کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں افضل الخلائق سید الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما کے تشریف لے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بہت بڑے بڑے احسانات سے نواز دیا ہے علماء فرماتے ہیں ما من خير الا دل الامه علیہ, ایسی کوئی خیر نہیں ہے, ایسی کوئی بھلائی نہیں ہے, ایسا کوئی نیک عمل نہیں ہے جس پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دلالت نہ کی ہو. وما من شر الا حذرها, اور ایسا کوئی شر نہیں ہے, ایسا کوئی فساد نہیں ہے جس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار نہ کیا ہو. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما من عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم. آپ نے فرمایا, میرے پاس کوئی خیر ہو اور میں اس کو چھپا کے رکھوں تو میں نہ بتاؤں, ایسا میں نہیں ہوں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو خیر کے عظیم احسانات اور عظیم راستے متعین کیے ہیں, آج کی ہماری اس مجلس میں بس اتنا ہی ارادہ ہے. ایک عجیب اور غریب ماحول بنا دیا گیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, آپ کا عشق اور محبت ایک مخصوص طبقے نے اس کو کاروبار کا ذریعہ بنا لیا. ایک مخصوص طبقے نے اس کو دشمنیاں نکالنے کا ذریعہ بنا لیا ہے, ایک مخصوص طبقے نے اس کو محض مذہبی منافرت پھیلانے کا سبب بنا دیا ہے. تو میں پریشان تھا کہ اللہ یہ کس طریقے سے یہ بات کی جائے. یہ کچھ لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے قتل و قتال کرتے ہیں, بغیر کسی سبب کے, بغیر کسی تحقیق کے, یا بغیر کسی حکمران کے اجازت کے حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں, خود ہی عدالت قائم کر لیتے ہیں اور خود ہی سزا بھی دے دیتے ہیں, خود ہی جج بھی بن جاتے ہیں. تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو وہ اصل صورت, وہ اصل سنت کا حسین چہرہ, اور وہ اصل تعلیمات جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تلقین فرمائی, اختصار کے ساتھ اس پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں. اس لیے کہ اگر اس طبقے کو سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دے دی گئیں تو وہ صرف دو کام جانتے ہیں, ایک تو لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا, خاص طور پہ جب کسی سے چھوٹی موٹی خطا ہو جائے, غلطی ہو جائے, زبان سے غلط الفاظ نکل جائیں تو ان کی لاٹری نکل آتی ہے کہ جی اب تو مزہ آئے گا, اور دوسرا امت کو بلیک میل کرتے ہیں, امت کو اپنے سختگیر قسم کے موقف کے ذریعے سے ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب ہماری بات مانو ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے, دھرنا شروع ہو جاتا ہے پھر. بہرحال یہ تو ایک طویل موضوع ہے. ہماری مجلس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, آپ کی حرمت, آپ کی اخلاق حسنہ, آپ کی سیرت طیبہ, اور آپ نے انسان کے لیے جو عظیم مشعل راہ قائم کیا ہے اس کا بیان کرنا وہ مقصد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے, اور آپ نے ایک طویل عرصہ مکہ مکرمہ میں گزارا. قرآن کریم کہتا ہے جب کفار اور مشرکین نے کہا کہ یہ قرآن تو ہمیں پسند نہیں آ رہا, اس کو بدل دیجئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, یہ میرا کام نہیں ہے قرآن کریم کو بدلنا, ان اتبع الا ما یوحا الی, میں تو صرف اور صرف اتباع کرتا ہوں اس چیز کا جو اللہ کی طرف سے مجھے وحی ہوتی. پہلی بات یہ ہے والنجم اذا ہوا وما ينطق عن الہوا, قسم ہے ستاروں کی جب وہ ظاہر ہو جائیں, ہمارا یہ محبوب پیغمبر یہ اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتے, ان ہوا الا وحی یوحا, وہی ہوتی ہے جو حضرت آگے بیان کرتے ہیں. کفار اور مشرکین نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو القابات دیے تھے کہ آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں. فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون, میں ایک طویل زمانے تک تمہارے درمیان میں رہا ہوں, کیا کبھی میں نے جھوٹ بولا ہے؟ کیا کبھی میں نے خیانت کی؟ کیا کبھی میں نے کسی کو گالی دی؟ کیا کبھی کسی کا حق مارا, کسی کی عزت اچھالی؟ افلا تعقلون, تم عقل نہیں کرتے؟ علماء کرام نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بعثت کے بعد عصمت اور حیا اور انسانیت کے اعلیٰ ترین درجے پر تھے, اسی طرح نبوت سے پہلے بھی آپ اعلیٰ ترین درجے پہ فائز تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یا دو سال بڑے تھے, ہم عمر تھے, قریب قریب عمر تھی. حضرت کا ادب دیکھیے, جب حضرت عباس سے کوئی پوچھتا تھا آپ بڑے ہیں یا محمد بڑے ہیں, فرماتے تھے بڑے وہ ہیں, عمر میری زیادہ ہے. اور پھر آگے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ, قال له رجل یا خیر البریہ, ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ خیر البریہ ہیں, کائنات کے بہترین انسان ہیں, آپ کی عاجزی انکساری, آپ کی عظمت دیکھی. آپ نے جواب دیا ذاک ابراہیم, وہ ابراہیم ہے, وہ ابراہیم ہے. علماء کرام فرماتے ہیں یہ آپ کے اخلاق حسنہ ہے. ابراہیم نے تو دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا, اے خدا ان میں ایک ایسا رسول بھیج دیجئے, وہ رسول یہی تو ہیں اور کون ہے. لیکن عجز, انکساری, اخلاق حسنہ, آپ نے فرمایا مجھے خیر البریہ نہ کہو, ذاک ابراہیم, وہ ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد امجد بھی تھے, آپ کے پیشوا بھی تھے, اللہ کے رسول اور نبی بھی تھے. جب وحی نازل ہوئی آپ صفا پہاڑی پہ تشریف فرما ہوئے, یا بنی عبد المطلب, یا عمت رسول اللہ, یا بنی فہر, آپ نے خطاب کیا کہ لوگوں اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن آ چکا ہے اور حملے کی تیاری کر رہا ہے, تم اپنی زندگی کی فکر کرو, اپنے حفاظت کی فکر کرو, تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے بیک آواز ہو کے جواب دیا, کیونکہ آپ کا ریکارڈ ایسا تھا, آپ کی ہسٹری ایسی تھی کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں تھا. لوگوں نے کہا بالکل, اگر آپ نے کہا تو ہم یہ بات مانیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, لا الہ الا اللہ پڑھ لو, ایمان میں داخل ہو جاؤ کامیاب رہو گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں کا زندگی میں واسطہ پڑا ہے, جن لوگوں نے ایک دفعہ آپ سے ملاقات کی ہے, جنہوں نے ایک دفعہ آپ کو غور سے دیکھا ہے, خدا کی قسم کسی انسان نے کسی انسان کی وہ تعریف نہیں کی ہوگی جو آپ کے پروانوں نے آپ کی تعریف کی ہے. بادشاہ روم نے سفیر بھیجا تھا, پیغام رسا بھیجا تھا کہ جاؤ اور دیکھو تو صحیح یہ کیا ہو رہا ہے, کیا سلسلہ ہے. جب وہ واپس گئے انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک کسی کو کسی کی اتنی عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے, میں نے آج تک کسی کو کسی کا ایسا احترام کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے, میں نے آج تک کسی کو کسی سے ایسی عقیدت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے جو عقیدت محمد کے صحابہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد آپ سے کرتے ہیں. اور وہ بادشاہ روم کے کلمات تاریخ میں محفوظ ہیں, جب انہوں نے ابو سفیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت پوچھا, ہر قسم کے جوابات سے جب وہ مطمئن ہو گئے انہوں نے فرمایا, سَيَمْلِكُ مَوْضِعُ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ, یہ میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں عنقریب یہ آدمی اس جگہ کا حکمران بنے گا, بادشاہت کرے گا. اور اللہ تعالی نے وہ پیشن گوئیاں پوری کی ہیں. میرے محترم بھائیوں, ہمارے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے احسان عظیم ہے. اس امت کو انسانیت سکھانے والے وہ ہیں. اور اس امت کے لیے کتنی فکر فرماتے تھے آپ سنیں گے حیران رہ جاتے ہیں لوگ. قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی, ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, اے اللہ اگر آپ امت کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں, آپ کی مرضی ہے, اور اگر آپ ان کی مغفرت کر دیں تو بھی آپ کی مرضی ہے. اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے کہ یا اللہ یہ آپ نے کیوں کیا ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, اللہ ہر ایک سے پوچھتے ہیں, اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, صحابہ فرماتے ہیں, نسمع له عزیزن کا عزیز المرجل, ہم آپ کے سینے سے ہانڈی کے پکنے کی طرح آواز سنتے تھے. ہانڈی جب چولہے پہ رکھی ہوتی ہے اور اس میں سے ابلنے کی آواز آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں امت کی فکر, امت کا غم, امت کی مغفرت کی خواہش اور دعا اتنی شدید تھی کہ سینہ آپ کا ہانڈی کی طرح ابلتا تھا. یا رب امتی یا رب امتی, اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا. فقال لی جبرائیل, اذهب الى محمد وسلہ وربک اعلم, جاؤ جبرائیل ہمارے محبوب محمد کے پاس اور ان سے جا کے پوچھو, وربک اعلم, اور آپ کا رب جانتا ہے. اللہ تعالی کی صفات یہ ہے کہ اللہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن بندوں کی تسلی کے لیے ان سے کلام, ان سے پوچھنا فرماتے ہیں. ما یبکی کا, اے محمد آپ روتے کیوں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رب امتی، اے خدا میری امت کی فکر، ان کی شفاعت کیسے ہوگی، ان کی مغفرت کیسے ہوگی، یہ اتنی بڑی امت ہے، اس میں گناہگار بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، فاجر بھی ہیں. قال یا محمد انا نرضیک فی امتک، اللہ تعالی نے جواب دیا ہمارے محبوب محمد ہم آپ کو راضی کریں گے، ہم شفاعت کے سلسلے میں آپ کو راضی کریں گے، یعنی آپ جو چاہ رہے ہیں وہ کام ہم کریں گے. ایسا پیغمبر کوئی گزرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابا، ہر پیغمبر کے لیے ایک دعا ہوتی ہے جو فوری قبول ہوتی ہے، ایک لائف لائن ہوتی ہے، ایک جیسے ہیلپ لائن آپ جسے کہتے ہیں، جب انسان مشکل میں پھنس جائے تو اس نمبر پہ فون کرے فوری مدد آ جاتی ہے. اس طرح انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع عطا فرمایا ہوتا ہے. حدیث شریف میں ہے لکل نبی دعوت مستجاب، ہر پیغمبر کے لیے ایک دعوت ہے جو عنقریب قبول ہوتی ہے. وتعجل كل نبي دعوته، اور ہر پیغمبر وہ دعا کر چکے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا رب لا تذر علی الکافرین دیارا، اے خدا اس زمین پہ کوئی کافر چھوڑیے گا نہیں، ایسی کی تیسی ان کے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا رب هب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی، اے اللہ ایسی بادشاہت، ایسا سلطنت دے دیجئے جو میرے بعد کوئی کر ہی نہ سکے، قبول ہو گئی. وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّا أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ، اور وہ مچھلی والے پیغمبر حضرت یونس جب سمجھ گئے کہ اجتہادی خطا ہو گئی، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فاستجبنا له، دعا قبول ہو گئی. حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں رب لا تذرنی فردا، اے خدا اولاد دے دیجئے، بیٹا دے دیجئے، ورنہ آپ کے بعد یہ معاملات چلائے گا کون، تبلیغ کون کرے گا، اللہ کی کتاب کی تلاوت کون کرے گا، عبادت کون کرے گا. ووہبنا له یحیی، ہم نے ان کو یحیی دے دیا، قبول ہو گئی. یہ ہے حدیث لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر پیغمبر کے لیے ایک مستجاب دعوت ہے. فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر پیغمبر نے وہ دعا کی ہے. وان اختبأت دعائی شفاعة لامتی یوم القیامہ، اور میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی ہے، میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے، اپنے پاس محفوظ طریقے سے رکھی ہے. شفاعتا لامتی، قیامت کے دن جب پریشانی ہوگی، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ یومئذ شأن یغنی، آدمی اپنے بیٹے کو دیکھ کے چھپ جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو اس کے گناہ میرے سر پڑ جائیں، بیگم کو دیکھ کے چھپ جائے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے مدد مانگ لے. بیٹا اور بیگم چھوڑیے، ماں اور باپ کو دیکھ کے پیچھے ہو جائے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کی وجہ سے میری پکڑ ہو جائے. ایسے موقع پہ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی دعا محفوظ رکھی ہے. اے لوگ منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں کہ جی ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا، اور ہر کوئی اپنا ایک خواہشات لے کے اس کو عشق رسول پہ فٹ کرتا ہے. عشق رسول یہ نہیں ہے. میں آپ کو، آپ کے سامنے میں چیلنج کرتا ہوں، آپ ہمیں بتا دیجئے یہ احادیث آپ نے کون سے عالم سے پچھلے دنوں سنی. میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا، افسوس کر رہا ہوں کہ لوگوں کا مزاج بدل گیا ہے. سیاسی باتیں شوق سے کریں گے، فضولیات ادھر ادھر کی لگے رہیں گے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جو کرنے کی بات ہے وہ کرو بھائی. وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دُعْوَتِي لِأُمَّتِي شَفَاعَةً. میں نے اپنی دعا کو محفوظ رکھا. قیامت کے دن بروز حشر, اور یاد رکھیے حدیث شریف بخاری شریف میں ہے, کچھ لوگ آئیں گے, یا محمد اغثنی, اے محمد میری مدد کیجئے. کیا مدد کیجئے؟ گردن پہ زمین رکھی ہوئی ہوگی, پلاٹ رکھا ہوا ہوگا, کسی کی جگہ رکھی ہوئی ہوگی, اس کے بوجھ تلے وہ دب رہا ہوگا, اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گا, حضرت میری جان چھڑائیے اس سے. آپ فرمائیں گے, قد بلغت, تو میں نے بات بتائی نہیں تھی تمہیں, انصاف کرو, ظلم سے بچو, خیانت سے بچو. ایک اور شخص آئے گا, یا محمد اغثنی. پتہ چلتا ہے کہ یہ یا محمد کی جو آوازیں لگاتے ہیں نا, یہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں. بخاری میں حدیث آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. حضرت والد صاحب تو باقاعدہ استدلال فرماتے تھے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو یا محمد کی صدائیں لگاتے ہیں یہ نیک لوگ نہیں ہیں. یا محمد اغثنی, اے محمد میری مدد کیجئے, میری گردن پہ گائیں سوار ہو گئی ہے اور وہ گائیں اس کو چھوڑتی نہیں ہے, کبھی ٹکر مارتی ہے, کبھی اس کو رونتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے, کیوں چوری کی تھی گائیں؟ قد بلغت, تو میں نے بتا تو دیا تھا. یا محمد اغثنی, اے محمد میری مدد کیجئے, یہ اونٹ میرے اوپر سوار ہے اور میری جان نہیں چھوڑ رہا. قد بلغت, تو آپ فرمائیں گے میں نے پہنچا دی تھی بات, تم عمل کیوں نہیں کرتے تھے؟ یہ ہے وہ طریقہ. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَن مَاتَ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. میری یہ شفاعت حاصل ہوگی میرے ہر اس امتی کو جو مر گیا, ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی کو کبھی شریک ٹھہرایا نہیں ہے. یہ ہے گارنٹی, یہ ہے ضمانت. میرے محترم بھائیوں, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے تو پہلے کرنے کے کام یہ, وَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مِمَّنْ مَاتَ وَمِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. میری امت کو, ہر فرد کو یہ شفاعت اللہ کی مشیت سے ملے گی. شرط یہ ہے. کیا شرط ہے؟ شرک نہ کیا ہو. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے شرک کو. کیوں نہیں معاف فرماتے؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات اتنی عظیم اور اتنی بڑی ہے, اللہ کی عظمت اتنی بلند ہے, اللہ کی شان اتنی بڑی ہے کہ اس کی شان میں گستاخی کی معافی نہیں ہے. شرک اللہ کی شان میں گستاخی ہے. ایک اللہ کی عبادت کرنی تھی جو آسمان و زمین کا خالق ہے, جو پہاڑوں اور ندیوں اور نالوں اور جنگلوں اور حیوانات اور خلائق نباتات اور احجار کے خالق ہیں. آپ نے ان کی شان کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت شروع کر دی, یہ اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے. قرآن کریم کہتا ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ اس کو بخشتے نہیں ہے. مستشرقین نے سوال کیا ہے کہ آدمی کفر 60 سال کرتا ہے, 70 سال کرتا ہے, 100 سال کرتا ہے اور سزا اس کو ہمیشہ کے لیے مل رہی ہے, یہ کون سا انصاف ہے؟ علماء نے جواب دیا کہ یہ مرا اپنی مرضی سے نہیں ہے, اللہ نے اس کو مارا ہے. اگر یہ 1000 سال زندہ رہتا تو یہ کافر رہتا. کیسی عجیب بات, کون سا کافر اپنی مرضی سے مرتا ہے؟ قرآن کریم تو کہتا ہے یہ تو بہت ڈرتے ہیں موت سے. فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ, بنی اسرائیل یہودی بڑی بڑی ڈنگیاں مارتے تھے, ہم وی آئی پیز ہیں, وی آر دا چوزن ونز, ہم اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں. قرآن نے کہا فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ, موت کی خواہش کرو, مر جاؤ نا, یہاں کیا کر رہے ہو پھر؟ وَلَنْ يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, اے ہمارے محبوب پیغمبر, یہ موت سے ڈرتے بہت. کیوں؟ کیونکہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, आगे पकड़ो नहीं है इसलिए डर लगता है। बात यह है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी एक नमूना है। खुदा की कसम एक घंटा क्या, एक महीना भी अगर आपकी जिंदगी का अहाता कोई करना चाहे मुमकिन नहीं है। चीदा चीदा बातें जो अल्लाह ताला जहन में डाल रहे हैं मैं आपके सामने रख रहा हूं। बराह इब्ने आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, समयत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक्रा फिल इशा व तीन व ज़ैतून, मैंने अपने महबूब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप इशा की नमाज पढ़ा रहे थे और आप वतीन व जैतून पढ़ रहे थे। फमा समय तो अहसन सौतम मिन हो वला किरातम मिन हो वल्लाहे, खुदा की कसम मैंने आपसे हसीन आवाज न कभी किसी की सुनी और खुदा की कसम न आपसे बड़ी किरात मैंने कभी किसी से सुनी है। उलमा कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत हो रही थी तो हर दौर में कुछ फनून का उरूज होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुस्न दिया था, उस जमाने में हसीन लोग बहुत होते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात के भी बादशाह थे, हैवानात के भी बादशाह थे, इसलिए कि सहर का जोर उस जमाने में बहुत ज्यादा था, लोग शहर के पीछे लगे रहते थे। और ये हैकल सुलेमानी जो कहलाता है इसके नीचे आज भी वो किताबें मदफून हैं जो शहर की हैं, और वही किताबें यहूद को चाहिए। मस्जिद अक्सा के नीचे वो किताबें कहते हैं हजरत सुलेमान ने दफन की हैं और वो किताबें हमें चाहिए। तो इसी तरह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत जब हो रही थी तो उस जमाने में फसाहत और बलागत का उरूज था। लोग और कुछ नहीं जानते थे, जबान पे जबरदस्त उनको कमांड होती थी, लैंग्वेज पे, और कुछ नहीं जानते थे, कसीदे उनको एक से एक आते थे, पोएम्स जो शेर कहलाते, और कुछ नहीं जानते थे, लेकिन जो बड़े बड़े अदबा और शुआरा गुजरे थे उनकी पूरी पूरी किताबें लौंडियों को याद होती थी, जो घरों में नौकरानियां होती थी उनको याद होती थी। इसलिए अल्लाह ताला ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा पैगंबर बना के मबूस कर दिया कि फसाहत में भी आप अजीम थे। अब्दुल्लाह इब्ने सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ देखने आए थे कि ये कौन शख्सियत है जो नबूवत का दावा कर रहा है, लेकिन जब आए तो वापस गए नहीं। फलम्मा राई तो वजह अलम तो अन्नहु लैस बिवजहिन काज़िब, जब मैंने उनका मुनव्वर चेहरा देखा तो मैं समझ गया कि यह चेहरा झूठे आदमी का नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक देख लीजिए क्या हैं। जलील उल कदर सहाबी गुजरे हैं, जरीर इब्ने अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अपने कबीले के बड़े थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा फरमाया फला मुहिम पे कौन साथ देगा आगे बढ़ेगा, जरीर इब्ने अब्दुल्ला खड़े हो गए कि हजरत मैं हाजिर हूं। और जरीर इब्ने अब्दुल्ला अपने साथ अपनी फौज को लेके गए, अल्लाह ने कामयाबी दे दी। जब वापस आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी या अल्लाह जरीर को बरकत दे दे। कैसी बरकत हुई कि फिर जमाने ने देखा कि वह अपने इलाके के बादशाह की हैसियत रखते थे। वो जरीर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं मारा आई तो कत्तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला तबस्समा, मैंने जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा आप मुस्कुराते थे, आप मुस्कुराते थे। ऐसा किसके लिए मुमकिन, दिन रात इंसान उठता बैठता है, चलता फिरता है, खुशी आती है, गम आता है, सख्त वक्त आता है, आसानियां आती हैं, لیکن جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تبسما, جب بھی میں دیکھتا تھا آپ مسکراتے تھے. آپ کا عجز و انکساری اتنا عظیم ہے کہ صحابہ کرام کہتے تھے حضرت آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں کیا آپ کے پاؤں میں چوٹ لگ جاتی ہے. افلا اکون عبدا شکورا, آپ نے فرمایا اللہ کا قدردان بندہ ہوں کیا میں قدردانی نہ کروں. یہاں سے وہ دکانیں بند ہو جاتی ہیں, وہ پیر صاحب جو کہتا ہے کہ میں نماز مدینہ میں پڑھتا ہوں, وہ ڈرامے باز جو مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے پہ ڈاکے ڈالتے ہیں. مسلمانوں کو بھی عقل چاہیے, ہر ایک کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب دم کر دیجئے. یہ دم نہیں ہے, یہ فتنہ ہے. دم کیسا ہوتا تھا, وَكُلَّمَا مَرِضَ يَنْفُزُ بِهِ بِالْمُعَوَّزَتَيْنِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طبیعت ناساز ہوتی تھی تو اپنے اوپر معوذتین پڑھ کے خود دم کرتے تھے. آپ بھی کیجئے, ضرور کیجئے. اور دنیا کے تمام کلمات کی طاقت ایک طرف, اور خدا کی قسم معوذتین کی ایک جو آیت ہے نا اس کی طاقت وہ زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی گئی, پریشانیاں, آپ نے فرمایا اوزی تو فی اللہ ولم یؤذ احد, اللہ کے لیے مجھے تکلیفیں دی گئیں, میرے علاوہ کسی کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئیں جو مجھے دی گئیں. اخرج تو فی اللہ ولم یخرج احد, مجھے گھر سے نکال دیا گیا, شہر سے نکال دیا گیا, کسی اور کو نہیں نکالا گیا, یہ تکلیف تھی. تین سال آپ کو شعیب میں رکھا, وادی میں رکھا, بنی کنانہ والوں نے تحالف کر لیا تھا بنو ہاشم سے اور قریش سے کہ نہ ہم ان سے نکاح کریں گے, نہ ہم ان کی مدد کریں گے, نہ ہم ان کو سامان لا کے دیں گے, نہ ہم ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے, نہ ہم ان کے دعوت میں جائیں گے. یہ اتنے شدید بائیکاٹ تین سال تک چلے, اور پھر ہجرت کرنی پڑی. مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے الحمدللہ جو مہاجرین کہلاتے ہیں. میرے نزدیک وہ اس زمین کے مقامی لوگوں سے افضل ہیں, اور کچھ مہاجرین بیچارے ایسے ہیں دو دو دفعہ ہجرت کر چکے. ایک دفعہ ہجرت کی, پتہ چلا کہ بابوؤں نے اور افسروں نے مل کے بھیج دیا بنگلہ دیش, چلو بھائی نکلو یہاں سے. پھر بیچارے ادھر آئے اور آج تک وہ پریشان ہیں. بہاری مہاجرین آپ سب جانتے ہیں. تو یہ بہت بڑا عمل ہے, ہم اس کی قدر نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت فرما کے چلے گئے, اللہ تعالی نے غلبہ اس کے بعد دیا ہے. اور پھر مدینہ منورہ میں جو آپ کو تکالیف ہوئیں, پریشانیاں ہوئیں, منافقین نے آپ کے ساتھ مکر کیے, اور اپنے ہی قوم کے لوگ آ گئے حملہ کرنے احد میں, مدینہ کو نیست و نابود کرنا چاہتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب دفاع کیا, 70 صحابہ شہید ہو گئے. لیکن آپ نے منزل نہیں چھوڑی, آپ نے راستہ نہیں چھوڑا, آپ نے اپنا مشن ایک قدم پیچھے نہیں ہوئے. حمزۃ بن عبد المطلب جو عم رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر تھے, آپ ہر وقت ان کے قریب رہتے تھے, ہر وقت ان سے محبت فرماتے تھے, اور وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے, اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ایسا بھتیجا دیا جس نے میری تقدیر بدل دی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہیں. آپ کی مالی حالت کیا ہوتی تھی, حضرت عائشہ فرماتی ہیں گھر پہ فقیر آ گئی اور اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھیں, اللہ کے واسطے کچھ دے دو. فما وجدت الا تمرۃ واحدہ, خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک کھجور تھی فقط, بس ایک کھجور. اور وہ ایک کھجور اس خاتون نے آدھی کر لی، آدھی ایک بیٹی کو دے دی، آدھی دوسری بیٹی کو دے دی. حضرت عائشہ پریشان ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے بتایا، واقعہ سنایا. آپ نے فرمایا، ان بیٹیوں کی وجہ سے اس دنیا میں جس نے تکلیف اٹھائی اللہ تعالیٰ جہنم کے آگ سے محفوظ رکھیں گے. بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ. حضرت عمر کہتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں بھوک دیکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احتیاط دیکھی. آپ نے فرمایا، میں گھر جاتا ہوں بھوک لگی ہوتی ہے اور ایک کھجور مل جاتی ہے بستر پہ آچی آگے پیچھے کہیں پڑی ہوئی، اور میں اٹھا لیتا ہوں کھانے کے لیے، پھر رک جاتا ہوں کہیں صدقے کی نہ ہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ جو ہماری امت کو ملا ہے بہت عظیم ہے. اب کیا ہے کہ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، یا خدا جانے کس وجہ سے ان کے دل میں ایک گناہ کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام سے دشمنی کے بدلے ان کو کچھ مل رہا ہے، یا تو شیطان خوش ہو رہا ہے یا ڈالر مل رہے ہیں، وہ دنیا جانتی ہے، سب جانتا ہے. اچانک سے ایسے شخص سامنے آ جاتے ہیں، ایسی باتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ وہ لگتا ہی نہیں کہ امت محمدیہ کا فرد، لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد فرید ہے. ایسے لوگوں کو ہم وارننگ دے رہے ہیں. ہمارے رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حرمت، آپ کی شان میں گستاخیاں کرنا، الٹی سیدھی بکواس کرنا چھوڑ دو، ورنہ خدا کی قسم یہ زمین تم پہ تنگ کر دی جائے گی، یہ بات پہ مجھے یقین ہے اور ایسا ہو چکا ہے. مسیلمہ کذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اپنی خلافت دے دیجئے، مجھے اپنا نائب بنا دیجئے، اگر آپ کل کو انتقال کر گئے تو آپ کے بعد نبی میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، قریب میں ایک سوکھی ٹہنی پڑی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بیوقوفوں والی باتیں کرتے ہو، خدا کی قسم یہ سوکھی ٹہنی بھی میں تمہیں نہیں دوں گا. یہ ہے ہمارا عقیدہ ختم نبوت، یہ ہے ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ، کہ گستاخی تو دور کی بات، خلاف ادب بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور جس کو تکلیف کیڑا ہے چلے جائے ادھر سے. اسلامی جمہوریہ میں یہ بکواسیات کی اجازت نہیں ہے، اور دوسری طرف بھی لوگوں کو لگام ڈالو، اپنے قوم کو، اپنی جماعت کو، خاص طور پہ جو عشق رسول کے نام پہ ایکسٹریمزم کر رہے ہیں، عشق رسول کے نام پہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، عشق رسول کے نام پہ صرف اور صرف اپنے مفادات حاصل کر رہے ہیں، ان کو بھی وارننگ دی جاتی ہے کہ سیدھے ہو جاؤ. اور ان کے بڑوں کو کہا، ہم سب کہیں گے کہ ان کو لگام ڈالو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یتیم نہیں ہے، آپ کے دین کے محافظین الحمدللہ ہر جگہ پہ موجود ہیں، اور ہمیں مجبور نہ کیجئے کہ ہم اپنے فیصلے کر لیں اور پھر آر یا پار کے فیصلے ہو جائیں. اس سے قبل قبل علماء کا کام امت کو سمجھانا ہے، علماء کا کام امت کو بجھانا ہے، اور امت کے اندر اتباع سنت کی پیدا کرنا یہ علماء کا مشن ہے. یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لا تدع دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد یہ دعا کبھی نہ چھوڑو، اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ مجھے متعین فرمائے، میری مدد فرمائے آپ کے ذکر میں. وہ شکر کا، اور شکر پہ، اے اللہ مجھے شکر گزار بندہ بنا دیجئے. وہ حسن عبادتک، اور اے اللہ مجھے آپ کی بہترین عبادت کرنے کی توفیق دے دیجئے. یہ آج کا آپ کو میں امانت دے رہا ہوں. میرے محترم بھائیوں, وہ وظیفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی معاذ ابن جبل کو دیا تھا, وہ وظیفے پہ ہم بھی عمل کریں گے. میرے محترم بھائیوں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. علامہ اقبال نے فرمایا تھا, خدا کی قسم بات ایسی ہی ہے, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بن جائیے, اللہ پہ توکل کیجیے. مر جانا, تکلیف آ جانا, مشکلات آ جانا, یہ خاتمہ نہیں ہے, یہ تو مختصر زندگی کا خاتمہ ہے. اس کے بعد ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں, ان کی تیاری بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں, ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا پرچیاں گئے, پرانی پرچیاں پچھلے جمعے کی جو تھی. ہاں دیکھو گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات سوال و جواب سن رہے ہیں, نمازیوں کا احترام کیجئے. جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے سامنے سے گزرنا یا ان کو تکلیف پہنچانا ہر صورت میں جائز نہیں ہے. سوال پوچھا ہے کہ حدیث میں ہے ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے, کیا حدیث میں عورت کا ذکر بھی ہے؟ کچھ روایات میں ہے اور کچھ روایات میں نہیں ہے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ حدیث کے کلمات کے پیچھے تو آپ پڑھے ہوئے ہیں, حدیث کا مصداق کیا ہے؟ حدیث کا مصداق یہ ہے کہ کوئی امتی جاہل نہ ہو, کوئی امتی بے علم نہ ہو, کسی امتی کی یہ حالت نہ ہو کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرا خدا کون ہے, میرا رسول کون ہے, میری زندگی کا مقصد کیا ہے, عبادت کیسے کرنی ہے, انصاف کیسے کرنا ہے, بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, چھوٹوں سے شفقت کیسے. یہ سب دین کے شعبے ہیں. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر مرد اور ہر عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کا حصہ ہے, ان کو جہالت کا عذر قبول نہیں ہے. اور حدیث کے کلمات میں اگر مرد کا بھی ذکر کر دیا جائے تو اس میں صرف مرد نہیں ہوتا, بلکہ کئی مقامات شریعت میں ایسے ہیں جہاں پہ ذکر مرد کا ہوتا ہے لیکن مصداق مرد اور عورت دونوں ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ علماء نے اجازت دی ہے خاتون کو کہ وہ گھر سے نکلے, مدرسے جائے اور پڑھے, اس لیے کہ وہ جو علم حاصل کر رہی ہے وہ فرض کفایہ ہے, بلکہ ایک حد تک وہ فرض عین بھی ہے جو بنیادی علم. سوال پوچھا ہے کہ داڑھی رکھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے, داڑھی تو اللہ تعالی کی طرف سے مرد کو دیا جانے والا ایک تحفہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ شیطان جب مردود ہو گیا, منحوس ہو گیا اور جنت سے نکال دیا گیا, تو اس نے جو انسان کے ذہن میں وسوسے ڈالے ہیں اس میں سے ایک وسوسہ ہے فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, یہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیتا ہے. اور اسی آیت میں ذکر ہے مویشی کے کان کاٹنے کا. اتفاق سے گزشتہ رات ہماری تفسیر کا درس یہی موضوع تھا, یہی آیتیں تھی کہ مشرکین مویشی کا کان کاٹتے تھے اور بولتے تھے یہ جنات کو خوش کرنے کے لیے, شیطان کو خوش کرنے کے لیے. تو ہمارے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ کی داڑھی مویشی کے کان سے بھی بے قدر ہو گئی ہے. مویشی کا کان کاٹنا وہ تو اللہ نے منع فرما دیا اور صاحب لگے پڑے ہیں داڑھی کے اوپر. تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے اور پوری امت اس پہ متفق ہے, ایک قول بھی نہیں ہے کسی گئے گزرے کسی کمزور عالم کا, ایک قول بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ داڑھی ہونی چاہیے یا خدا نہ خواستہ داڑھی نہیں ہونی چاہیے. سب کہتے ہیں کہ داڑھی متفق علیہ ہے. اب کیونکہ ذکر چل پڑا ہے تو وہ مشہور واقعہ بھی سن لیجئے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے اساتذہ کے ساتھ گھارو ریسٹ ہاؤس میں نظر بند ہو گئے تھے. شہر میں کچھ بھی ہوتا تھا ضیاء الحق کہتے تھے کہ پکڑو مولویوں کو اور سب کو بند کر دو. تو وہ بہرحال سب پہنچ گئے گھارو ریسٹ ہاؤس میں, اور گھارو ریسٹ ہاؤس میں اہل حق کے علماء بھی بند ہو گئے اور وہاں سے جو ہمارے یہ دوسرے سلسلہ ہے طالب جوہری اینڈ کمپنی وہ بھی آ گئے تھے. وہاں پہ انہوں نے چیلنج کیا کہ مناظرہ کرتے ہیں. حضرت والد صاحب نے علامہ طالب جوہری سے کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ آپ کی جو داڑھی ہے یہ داڑھی کس کی سنت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا حضرت علی کی ہے یا حسن کی ہے یا حسین کی ہے یا جعفر صادق کی ہے یا تقی ہے, کس کی داڑھی ہے؟ اور الحمدللہ زمانہ گواہ ہے کہ علامہ طالب جوہری نے جواب دیا تھا کہ ابھی ذہن پہ بہت بوجھ ہے, بعد میں جواب دوں گا, ابھی جواب نہیں ہے. بات یہ ہے مفتی صاحب نے کہا تھا قسم کھا کے بتاؤ علی کی داڑھی تمہاری جیسی تھی یا میری جیسی تھی, قسم کھا کے بتاؤ حسن و حسین کی داڑھی تمہاری جیسی تھی یا میری جیسی تھی. اور اس کے گواہ الحمدللہ آج بھی موجود ہیں. اور علامہ صاحب نے کہا کہ بھائی آرام سے بیٹھو, ابھی میں پریشان ہوں, ذرا بعد میں بات کریں گے. تو داڑھی شاعر اللہ میں سے ہے, اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو دے دیا وہ اس کو قبول کرنا چاہیے اور خاتون کو جو نہیں ملا تو نہیں ہے. تو اب اس میں جو تغیر پیدا کیا جاتا ہے یہ بات جائز تو نہیں ہے, لمحہ فکری ہے. کیا جس شہر میں بندے کا مکان ہو اس شہر میں مقیم ہونے کے لیے نیت کرنا یا وطن بنانا ضروری ہے؟ صاحب نہر نے اس مسئلے میں جیسے ہونا چاہیے تھا ویسا بیان نہیں کیا. حضرت نے وہاں پہ کئی اقوال ذکر کر دیے ہیں, اس کی وجہ سے پڑھنے والا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اس میں مفتابہی قول کون سا ہے. مسئلے کا حل ہم آپ کو بتاتے ہیں فتاوی ہندیہ. اورنگزیب عالمگیر کی کمیٹی 400 علماء کی جو بیٹھی تھی ہندوستان کی, انہوں نے جو فتویٰ لکھا ہے اس میں توتن کا ذکر نہیں ہے. اس میں ہے کہ جس شہر میں بھی آپ کی جائیداد ہو وہاں پہ آپ مقیم ہیں, اگرچہ آپ نے اس کو وطن بتانے کی نیت کی ہو یا وطن بنانے کی نیت نہ کی ہو, جب بھی آپ وہاں جائیں ایک دن کے لیے کیوں نہ جائیں, اگر وہاں پہ آپ کی جائیداد ہے تو وہاں آپ مقیم ہیں. قالہ الہندیہ, فتاوی ہندیہ میں یہ فتویٰ موجود ہے. کسی شخص کی آمد پہ احتراماً کھڑا ہونا جائز ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے تو لوگ کھڑے ہو جاتے تھے, آپ پسند نہیں فرماتے تھے. آپ فرماتے تھے میرے لیے کھڑا نہ ہو, جیسے کہ کفار اور مشرکین اپنے آقاؤں کے لیے کھڑے ہوتے تھے. لیکن جب حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے تشریف لاتی تھیں تو آپ ضرور قیام فرماتے تھے, اور جب عبداللہ ابن ام مکتوم آتے تھے تو آپ ضرور قیام فرماتے تھے, اور ابو بکر آتے تھے تو آپ ضرور قیام فرماتے تھے. علماء نے فرمایا ہے قیام کی صورتیں, کسی کے ایسے قیام کر رہے ہیں کہ تعظیم ہو رہی ہے اور خدا نخواستہ پیر صاحب کے سامنے اگر قیام نہ ہوا تو پیر صاحب جو ہے وہ آپ کی مغفرت رکوا دیں گے, یہ قیام جائز نہیں ہے. اب ایسے پیر صاحب کے سامنے قیام کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے, ان کو بتانا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں, آپ کچھ بھی نہیں ہیں. اور جہاں پہ آپ کی محبت ہو, جہاں پہ آپ کی عقیدت ہو, اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند ہو, جب وہ آ جائے تو احتراماً کھڑا ہونا جائز ہے, ممانعت نہیں ہے. علماء نے تطبیق اس طرح کی ہے کہ موقع اور محل دیکھا جائے گا. محبت کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے, تعظیم کے لیے اس طریقے سے کہ عبادت کا شائبہ پیدا ہو جائے یہ بات جائز نہیں ہے. جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. یہاں پر سنت کو زندہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ سنت کو زندہ کرنے سے مراد سب سے پہلے خود عمل کیجئے, اس کے بعد مسلمانوں کو عمل کی تلقین کیجئے, اور جو کوئی اس سنت پہ عمل کرے آپ اس کو اس کا حوصلہ بڑھائیے. یہ وہ طریقہ ہے جس سے انشاءاللہ تعالی سنتیں زندہ ہوں گی. اس کی آسان مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہاں کراچی میں ائمہ جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم سجدہ اور دہر نہیں پڑھتے تھے. حالانکہ بخاری میں بھی حدیث ہے, مسلم میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے, اور یہاں تک ہے وکان یدیم علیہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے یہ پڑھتے تھے. اور ایک اور بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ سب سے چھوٹی قرآت ہے. آپ کی فجر کی نماز میں عام طور پہ 100 آیتیں پڑھتے تھے آپ, لیکن جمعے والے دن آپ 60 آیتیں پڑھتے تھے. یہ کم ہے, جو مسلمانوں کو زیادہ لگ رہا ہے نا, یہ سب سے کم قرآت ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کراچی کے اماموں کو بات سمجھائی کہ حدیث میں ہے الف لام میم سجدہ و دہر پڑھو, تم کیوں نہیں پڑھتے؟ الحمدللہ آج کہتے ہیں کہ کراچی کے جتنے بھی معتبر مساجد ہیں, جتنے بھی معتبر علماء ہیں, الحمدللہ وہاں پہ یہ سنت جاری و ساری ہے. یہ ہے وہ طریقہ کہ جو سنت لوگوں میں معدوم ہو چکی ہو اس سنت کو دوبارہ زندہ کرنے سے اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا اجر دیں گے, اور اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے. مجھے کہ شوہر کی وفات پہ بیوی کتنی عدت گزارنی ہوگی اور عدت کا حکم کیوں آیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اصل میں عدت کے دو مقاصد ہیں. پہلے مسئلہ سمجھ لیجئے کہ شوہر کی وفات پہ بیوی کو 4 مہینے 10 دن یا وضع حمل, اگر حاملہ نہیں تھی, پریگننٹ نہیں تھی, تو 4 مہینے 10 دن عدت ہے, اور اگر پریگننٹ ہے تو جب بچہ پیدا ہو جائے عدت پوری ہو گئی. عدت کا حکمت, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نسل و نسب محفوظ رہے. یہ نہ ہو کہ جی یہ کس کا بیٹا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا, علیہ باللہ. اس لیے یقین ہو جائے کہ یہ انہی کی بیگم ہے اور ان کی ہونے والی اولاد ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو جب تک اولاد ہے یہ ان کی بیگم ہے, یعنی جب تک وہ حامل آئیں, اور جب وضع حمل ہو گیا پتہ چل گیا کہ یہ جو منا آیا ہے, منی آئی ہے, یہ فلاں مرحوم کا بیٹا بیٹی ہے, اس کے بعد اب یہ شادی کریں, اب نسل و نسب محفوظ ہے, پہلے اس میں خطرہ تھا. دوسری بات, شوہر کی تعظیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کسی بھی میت پہ 3 دن سے زیادہ غم کرنے سے منع کیا, الا امرأتن علی زوجہا, ہاں وہ بیگم جس کا شوہر مر گیا ہو. 4 مہینے 10 دن تک آپ نے اس کو عدت کی کہا ہے. اب آج کل یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ جناب عدت کہاں گزاریں؟ علماء فرماتے ہیں اگر شوہر کے گھر پہ ہی رہنا ہے, گھر اپنا ہے, تو وہیں رہیں گے, کہیں جانے کی اجازت نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کا گھر نہیں تھا, کسی اور کے گھر پہ رہ رہے ہیں, لوگ ظلم و ستم پہ آ گئے ہیں, اللہ معاف کرے, ایسے ساس سسر بھی ہوتے ہیں کہ شوہر کی لاش گھر پہ پڑی ہوتی ہے اور ساس سسر کے رنگ بدل جاتے ہیں. ایسی صورت میں علماء نے کہا ہے کہ فوراً نکلے اور جہاں زندگی کا اکثر حصہ گزرا ہے وہاں چلی جائیں, وہاں پہ عدت پوری کریں. اور یہ عدت گزارنا واجب ہے, ضروری ہے, اور بغیر ضرورت کے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ہماری خالہ عدت میں ہیں اور ہماری ماموں کی بیٹی کی شادی ہے, تو خالہ شادی میں جا سکتی ہیں یا نہیں؟ اور میں نے کہا خدا کے بندے, خالہ کو بولو آرام تسلی سے بیٹھیں, شادیاں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی, لیکن شادی میں دیکھیں نا, اب عوام کی ذہن کتنی مطلب عجیب ہو گئی ہے کہ وہ عدت میں ہے, سوگ میں ہے, اور یہ پوچھ رہے کہ ان کو شادی میں لے کے جانا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے, اس قسم کے آنے جانے کی اجازت نہیں. جمعہ کے دن نماز سے پہلے خطبہ پڑھنا یا سننا فرض ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ خطبے کا, جو جمعہ کا خطبہ ہے, اس میں نہ بات کرنا جائز ہے, نہ کسی سے یہ کہنا جائز ہے کہ چپ ہو جاؤ. حدیث میں آتا ہے اگر آپ نے کسی سے اتنا بھی کہہ دیا نا کہ خاموش ہو جاؤ, تو یہ بات درست نہیں ہے. اکثر میں دیکھتے رہتا ہوں حضرات تشریف لے آتے ہیں اور خطبے کے دوران میں ٹانگیں دور دور رکھ کے سنت نفل شروع کر دیتے ہیں, اور بڑے اشارے وشارے بھی کرتے ہیں. افسوس ہے, جس حدیث کے نام پہ یہ سارا سلسلہ چلا رہے ہیں اس حدیث میں یہ بات ہے کہ خطبے کے دوران جیسے نماز کی پابندیاں ہیں وہی پابندیاں خطبے کی ہیں، خطبے کی وہی حیثیت ہے جو نماز کی ہے، سلام کا جواب دینے کی اجازت بھی نہیں ہے، الا یہ کہ امام اگر سمجھے کہ کوئی بات ضروری ہے تو پھر وہ بات کر سکتے ہیں۔ دلیل اس کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور ایک شخص آیا مسجد میں اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں غریب آدمی ہوں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور میں دین کے سیکھنے آیا ہوں، مجھے آپ دین سکھا دیجئے۔ آپ نے خطبے کے دوران اس کو کہا قم فصل رکعتین، دو رکعت پڑھ لو۔ کیا کہا آپ نے؟ دو رکعت پڑھ لو۔ اس دو رکعت کے اوپر علماء نے کہا ہے کہ یہ دو رکعت آپ نے اس لیے اس سے کہا تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیں، تاکہ لوگ اس کو پہچان لے، ورنہ خطبے کے دوران میں نفل کی، سنت کی، کیا فرض کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص جمعے کی نماز میں آ گیا تکبیر اولا میں اور خطبہ نہیں سنا تو یاد رکھیے گا جمعے کی فریضہ ادا ہو گیا، جمعے کی فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کتابوں میں، فریضہ ادا ہو گیا لیکن جمعے کی فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ بعض ائمہ جمعے کے خطبے کے دوران عصا کا استعمال نہیں کرتے، کیا یہ عمل؟ اصل بات یہ ہے کہ دونوں طرح درست ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتوحات فرمائی تھی اس لیے وہ تلوار لیتے تھے، ورنہ ان سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لاٹھی لیتے تھے، ابو بکر بھی لاٹھی لیتے تھے، عمر بھی لاٹھی لیتے تھے۔ علماء نے کہا ہے کہ جس کی زندگی میں عام طور پہ لاٹھی کا استعمال ہو تو وہ تو ضرور لے لیا کرے، اور اگر استعمال میں نہیں ہے تو اتباع سنت میں بالکل ٹھیک ہے۔ جو علاقے عنوطن فتح کیے گئے ہیں، بزور بازو فتح کیے گئے ہیں، وہاں لاٹھی سے کام نہیں چلتا، وہاں پہ بندوق لے کے خطبہ دینا یہ ضروری ہے۔ ایک شخص نے کہا حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور ادب ایسے کرو جیسے بھائی کا کرتے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بڑے بھائی کا احترام، بڑے بھائی کی عزت، بڑے بھائی کا ادب اور بڑے بھائی کا حکم ماننا اور بڑے بھائی کو اپنا بڑا ماننا، یہ تمام چیزیں، یہ بڑے بھائی کے الفاظ، یہ حضرت شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے غالب احتراماً اضافہ فرمائے ہیں، ورنہ حدیث میں فقط بھائی کا ذکر ہے۔ کیا ذکر ہے؟ فقط بھائی کا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آج آپ کو انشاءاللہ یہ بات سمجھا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تترونی کما تطرت النصارہ ابن مریم، مجھے تعظیم میں حد سے آگے نہ بڑھاؤ جیسے نصارہ نے ابن مریم کو حد سے آگے بڑھا دیا تھا۔ انما انا عبد، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولو، کہا کرو میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ یہ ہے حدیث کا مطلب، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مشکل کشا مجھے مان جاؤ، حاجت روا مجھے کہہ دو اور جو کچھ مجھے کہو گے وہ باتیں جائز نہیں ہیں۔ ایک شہر میں رہتے ہوئے آن لائن نکاح کا کیا حکم؟ آن لائن نکاح ہو جاتا ہے لیکن ہم ان سلسلوں میں نہیں پڑھتے، کچھ ایک مخصوص طبقہ ہے علماء کا وہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو آنے والی مصیبتیں ہیں وہ اسی کو سمجھتے ہیں۔ ایک طالب علم ہے، ہمارے طالب علم ہیں اور شدید بیمار ہیں، کہتے ہیں طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ، ولا ہما الا فرجتہ، ولا حاجۃ الا قضیتہا، یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین۔ اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم انصر اهل الغزه، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر ولا تمهلهم لمزيد۔ استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه۔